إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. سب سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ شکریہ ادا کروں دل کی گہرائیوں سے اپنے محترم اور فاضل بھائی علامہ محمد افضل اثر حافظ اللہ کا اور ان کے دیگر رفقا کا، جنہوں نے بڑے احسن انداز سے تعلیم البنات کے تعلق سے المعہد الاسلامی قائم کیا ہے. اور آج الحمدللہ کچھ طالبات اس اسٹیج تک پہنچ چکی ہیں کہ انہیں شہادہ عالیہ دی جائے. اور میں اس بات کے شاہد ہوں کہ اس ادارے میں دینی تعلیم کا حق ادا کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت تمام قائمین کو اور تمام منتظرین متولین کو جزائے خیر ادا فرمائے. قرآن پاک کی تفسیر مکمل ہوئی اور اسی مناسبت سے میرے ذمہ قرآن پاک کی آخری دو صورتوں کے بارے میں اپنی معلومات پیش کرنے کی ڈیوٹی لگائی گئی. میں نے اس سعادت کو قبول کیا، اگرچہ اس کا اہل نہیں ہوں، محض اس لیے کہ وہ سلسلہ جو پانچ سال سے یہاں جاری ہے اس میں ان دو صورتوں پر درس کی صورت میں میرا متواضع حصہ شامل ہو جائے. اللہ رب العزت ہمیں اخلاص عطا فرمائے زندگی کے ہر شعبے میں اور ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ علم کی اصل زینت و شان ہے. واللہ ولی التوفیق. یہ قرآن حکیم کی آخری دو صورتیں بہت زیادہ فضیلت کی حامل ہیں اور توحید کے بڑے عظیم نکات اور بڑی باریکیوں کو واضح کرتی ہیں. ان دو صورتوں پر کتاب اللہ کا اختتام ہو رہا ہے اور اللہ رب العزت نے اس میں توحید کے بڑے جوہر بیان فرمائے ہیں جنہیں کما حق ہو کوئی صحیح عالم دین ہی پیش کر سکتا ہے. میں کچھ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا. یہ دو صورتیں بڑی افضل صورتیں جناب واقلہ بن اسطع رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت مکان الطواف السبع الطوال, مجھے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی جگہ قرآن حکیم کی سات ابتدائی لمبی صورتیں عطا فرمائی, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء الى آخر. اور اس حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں وفضلت بالمفصل, اور اللہ رب العزت نے مجھے قرآن حکیم میں مفصل کے ذریعے فضیلت دی ہے. فضیلت دینے کا معنی یہ ہے کہ یہ قرآن مفصل اور کسی پیغمبر کو ادا نہیں ہوا. ساتھی جانتے ہیں کہ قرآن پاک چار قسموں میں تقسیم کیا گیا, طوال, معین, مثانی اور مفصل. قرآن مفصل سورہ قاف سے شروع ہوتا ہے سورہ الناس تک آخر تک. مفصل کا معنی ہوتا ہے فصل کیا گیا, فرق کیا گیا. سورہ قاف سے سورہ الناس تک مفصل اس لیے کہلاتا ہے کہ اس میں بار بار فصل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا, چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فاصلہ ان صورتوں کے درمیان ہے. یہ اس لحاظ سے مفصل کہلاتا ہے. اگرچہ علامہ زرکشی البرہان میں لکھتے ہیں کہ یہ حصہ تقریباً سارا کا سارا محکم سورہ قاف سے لے کے سورہ ناس تک نسخ نہیں ہے, اس لیے بھی اسے مفصل کہا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ قرآن مفصل کے ذریعے مجھے فضیلت دی گئی ہے, فوقیت دی گئی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں اور بڑی ان کی شان ہے, بڑا ان کا مرتبہ ہے. بعض صورتوں کا مرتبہ بتا دیا گیا, بعض کا نہیں بتایا گیا. جیسے قل ہو اللہ احد سورہ اخلاص, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انہا لتعدل ثلث القرآن, یہ سورہ ایک تہائی قرآن کے برابر, چھوٹی سی سورت ایک تہائی قرآن کے برابر. ایک صحابی ہر نماز میں اس سورہ کی تلاوت کیا کرتا ہے. اللہ کے پیغمبر نے پوچھوایا کہ تم ہر رکعت میں یہ سورت کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کہ انی احبها, مجھے اس سے محبت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادخلك اللہ الجنہ بحبك اياها, اس سورت کی محبت کے عوض اللہ تعالی نے تمہیں جنت میں داخل کر دی. یہ نہیں فرمایا کہ کرے گا بلکہ کر دیا, یہ امر متحقق. ایک صحابی معاویہ بن معاویہ المزنی فوت ہو گیا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا. جنازے کے بعد آپ نے بڑا عجیب انکشاف کیا کہ معاویہ المزنی کے جنازے میں جبریل امین بھی آئے تھے اور اکیلے نہیں تھے, 70,000 فرشتوں کے ساتھ. جنازے کے بعد مجھے ملے, میں نے پوچھا کہ تم نے اس کے جنازے میں شرکت کیوں کی, اسے یہ امتیاز کیوں دیا؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ کان یقرا قل هو الله احد راکبا وماشیا وقائما وقاعدا, یہ شخص چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قل هو الله احد پڑھا کرتا. اللہ رب العزت نے اسے یہ امتیاز دیا کہ 70,000 فرشتے جبریل امین کی قیادت میں اس کے جنازے میں شریک ہوئے. کتنی بڑی منفرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس شخص کے جنازے میں 40 موحد شریف ہو جائے اور وہ اس کی بخشش کی شفاعت کر دیں تو اللہ ان کی سفارش قبول کر کے اس میت کو واہ کر دے. تو یہاں کیا کہیے گا, جہاں اللہ کے پیغمبر بھی ہیں
والصحابة الكرام في عظيم جماعات بهم، اور امر مصطفى یہ 70,000 فرشتے بھی ہیں جبریل امین کے ساتھ. اس فضیلت کی بنیاد کیا ہے؟ سورہ اخلاص کی بکثرت تلاوت. تو یہ سورہ مفصل سورتوں میں سے ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن حکیم نے مفصل کے ذریعے فضیلت دی گئی. تو سورہ فلق اور سورہ الناس یہ بھی ان مفصل سورتوں میں سے ہے. ان کے بعد فضائل اللہ کے پیغمبر نے بیان کی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی، حدیث طویل ہے، اللہ کے پیغمبر نے کچھ نصیحتیں کی، وہ نصیحتیں بھی بڑی قابل غور اور قابل فکر ہیں اور خاص طور پہ اس دور میں ہماری ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عقبہ، سل من قطع، تمہارے جو رشتہ دار تم سے کاٹے تم چھوڑو، وَأَعْتِ مَنْ حَرَمَكَ، اور جو تمہیں محروم کرے تم اس کو دو، وَاعْفُ عَنْ مَنْ ظَلَمَكَ، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو. پھر فرمایا کہ اے عقبہ، اَمْلِكَ عَلَيْكَ لِسَانَ، اپنی زبان پہ کنٹرول کر لو، وقت اعلیٰ خطیرہ جی ہے، کوئی گناہ ہو جائے تو رویا کرو. یہ رونا ندامت کی نشانی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الندم التوبہ، گناہ پر ندامت توبہ ہے. اور فرمایا کہ بل یسع کا بیت، زیادہ کوشش یہ کرو کہ اپنے گھر رہا کرے. یہ بازار، یہ فتنہ اور فساد اور شرور کے مراکز ہیں، یہاں بے مقصد جانے کی بجائے، گھومنے کی بجائے زیادہ کوشش یہ کرو کہ اپنے گھر رہا کرے. پھر فرمایا کہ اے عقبہ، الا اعلمک صورا، کیا میں تمہیں کچھ صورتیں سکھاؤں؟ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الزبور ولا فی الانجیل ولا فی الفرقان مثلہن، کہ ان صورتوں جیسی کوئی صورت نہ تورات میں اتری، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، اور نہ فرقان میں. عقبہ بن عامر ہمتم گوش ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ تین صورتیں، سورہ اخلاص قل هو الله احد، سورت الفلق قل اعوذ برب الفلق، اور سورت الناس قل اعوذ برب الناس. پھر فرمایا کہ عقبہ، یہ تین صورتیں ہر نماز کے بعد پڑھنا نہ بھولنا، ہر نماز کے بعد ان صورتوں کی تلاوت کرنا، اور رات کو سوتے ہوئے، بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ اقرأ بهن كلما قمت ونمت، جب بھی سو یہ صورتیں پڑھ کے سو، اور جب بھی اٹھو یہ صورتیں پڑھ کے اٹھو. بلکہ ابن ابی شیبہ میں روایت ہے، اسماء بنت ابی بکر پر موقوف ہے مروا، اور محدثین نے لکھا کہ اس جیسی روایت حکمن مرفوع ہوتی. وہ فرماتی ہیں کہ جو شخص جمعہ کے روز 7 دفعہ یہ صورتیں پڑھ لے، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس، اللہ تعالیٰ اسے آئندہ جمعہ تک ہر نقصان سے محفوظ رکھے گا. اس حدیث کے ایک راوی وقی بن جراح محدث ہے، فرماتے ہیں کہ جربناها فوجدناها کما ذکر، ہم نے ان صورتوں کا تجربہ کیا اور بالکل ویسا ہی پایا جیسا اسماء بنت ابی بکر نے ذکر کیا. تو گویا یہ صورتیں دنیاوی اخروی تحفظ کی ضمانت ہے، جن کا اتنا اونچا درجہ اور مقام ہے. یہ امراض کو دور کرتی. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے کاٹ لی، اللہ کے پیغمبر نے اسے مسل ڈالا اور فرمایا کہ لعن الله الاقرض لا يدع مصلي ولا غيره او نبي وغيره. اللہ تعالی اس بچھو پر لعنت برسائے، یہ نمازی اور غیر نمازی کو نہیں پہچانتے. یہ بچھو ملعون جانور، باقی جانور نمازیوں کی قدر کرتی، یہ پہچان تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک طلب کیا اور نمک کو پانی میں شامل کیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ اس نمک والے پانی کو اس متاثرہ جگہ پر ڈال رہے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ تینوں آخری صورتیں پڑھ کے دم بھی کر رہے. یہ بات آپ نے غور ہے کہ دم اس زخم پر کر رہے، اس جنگ پر پانی بھرنے، یہ پانی پر دم کرنا کہیں ثابت نہیں. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نفس فی الشراب اور فی الاناء، حدیث کے الفاظ، برتن میں پھوکے مارنا، پانی پر پھوکے مارنا اللہ کے پیغمبر نے روکا ہے. متبادل موجود ہے، زخم پر پھونکنا یا جب محلے مصاف پر پھونکنا، جب یہ موجود ہے تو پھر نئی اختراع کیوں کی ہے؟ جو کام اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے، وہ موجود بھی ہے، ممکن بھی ہے، تو پھر وہ کام کیوں کیے جائیں جو ثابت نہیں؟ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی نے سڑک نام پھونکے مارتے گئے پڑھ پڑھ کے، اور اللہ نے اس زہریلے ڈنگ سے آپ کو شفا دی. مانا یہ شور تھے امراض سے شفا کی ضمانت ہے. اور جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات جب بھی سوتے، بستر پہ آتے تو یہ تینوں صورتیں تین تین بار پڑھتے اور اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے، اور جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے وہاں تک اپنے ہاتھ بدن پر پھیرا کرتے. یہ تو بعض وہ احادیث ہیں جو ان صورتوں کا مقام واضح کرتی ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے، یہ صورتیں بڑی برکات کی حامل ہیں، دنیا میں بھی اور قیامت کے لیے، شیطان کے خلاف اور اس کے مکر و فریب کو ٹالنے کے لیے یہ صورتیں حرص کا کام دیتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ان صورتوں کو پڑھے گا تو اللہ رب العزت شیطان کے شر سے کفایت کر دے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہوگا، اور شیطان کا شر و فساد اور اس کا مکر اسے لاحق نہیں ہوگا. تو اس لحاظ سے ان صورتوں کا بڑا عظیم مقام ہے. اب جو معانی کا سمندر یہاں سمیٹ دیا گیا ان صورتوں میں، جیسا کہ میں نے عرض دیا کہ یہ توحید کا بڑا عظیم سرمایہ ہے. قرآن پاک کتاب توحید اور یہ دین دین توحید، ہر مسئلے سے توحید مترشح واضح ہوتی ہے. تو اب تو قرآن کا اختتام ہو رہا ہے، اللہ رب العزت نے اس اختتام میں ان دو صورتوں میں توحید کے بڑے جوہر اور چند باتیں عرض کر سکوں گا وقت کی قلت کے پیش نظر. قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجیے اعوذ، میں پناہ پکڑتا ہوں رب الفلق کی، فلق صبح کے اجالے کو بولتے، اس رب کی جو روشنی اور صبح کے اجالے کا مالک ہے، میں اس پروردگار کی پناہ طلب کرتا ہوں. من شر ما خلق، پناہ کس چیز سے طلب کرتا ہوں؟ من شر ما خلق، اس کی مخلوقات کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور جو جو شر ان میں موجود ہے میں اللہ رب العزت سے جو رب الفلق ہے پناہ طلب کرتا ہوں اس کی، ان مخلوقات کے شر سے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور میں پناہ طلب کرتا ہوں من شر غاسقٍ، رات کے شر سے، تاریکی کے شر سے، اِذَا وَقَبَ، جب وہ تاریکی اور جب وہ رات آ جائے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور میں اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرتا ہوں نفاثات کے شر سے، پھونک مارنے والی ہیں، فی العقد، گرہوں میں، یہ جادو کا عمل ہوتا ہے، گرہیں باندھ کر ان میں پھونکے مارنا، شرکیہ
اور بدعیہ منتر پڑھ کر. تو جادو چونکہ باعث شر ہے اور بندوں کی تکلیف کا باعث ہے تو یہاں ان کے شر سے بھی پناہ طلب کی گئی. ومن شر النفاثات فی العقد اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے بھی پناہ طلب کرتا ہوں. ومن شر حاسد اذا حسد اور ہر حاسد کے شر سے پناہ طلب کرتا ہوں جب بھی وہ حسد کرے. حاسدین کے شر سے پناہ طلب کرتا ہوں. اب یہ جو سورہ ہے اس کے تین مضمون ہیں, تین مرکزی نقطے ہیں. ایک نقطے کو ہم نام دیتے ہیں استعاذہ کی. استعاذہ ایک عمل ہے جس کا معنی پناہ طلب کرنا. دوسرے نقطے کا ہم نام رکھتے ہیں مستعاذ بہی, کہ پناہ کس کی طلب کی ہے, پناہ دینے والا کون ہے, مستعاذ بہی. اور تیسرا جو نقطہ ہے اس کا ہم نام دیتے ہیں مستعاذ منہ, کہ پناہ کس کس چیز سے طلب کی گئی ہے. تو استعاذہ ایک عمل ہے, معنی پناہ طلب کرنا یہ ایک عبادت ہے, یہ ایک عبادت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہماری منفعت کے لیے, ہمارے بچاؤ کے لیے اور ہمارے فائدے کے لیے. استعاذہ کی عبادت یہ اللہ رب العزت کا حق ہے, کیونکہ ہر عبادت اللہ کے لیے. وما خلق الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو استعاذہ ایک عمل ہے, ایک عبادت ہے جو اللہ کے لیے مخصوص. جاہلیت میں استعاذہ کی صورت میں بھی شرک موجود تھا جس کی قرآن نے نشاندہی کی. وَأَنَّ رِجَالًا مِنَ الْإِنسِ كَانُوا يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا, کہ کچھ مرد جو انسان تھے وہ پناہ طلب کیا کرتے تھے جنوں کی. ابن عباس رضی اللہ عنہما لکھا کرتے ہیں, لکھتے ہیں کہ ایک شخص سفر پہ نکلتا ہے اور کسی جنگل میں یا وادی میں وہ تنہا داخل ہوتا تو وہ پکارا کرتا تھا کہ اعوذ بسید ہذا الوادی, میں اس وادی کے جن سردار کی پناہ میں آتا ہوں. من سفہاء قومہ, من شر سفہاء قومہ, اس کی قوم کے جو بے وقوف شریر ہیں ان کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں اس وادی کے جن سردار کی. اور جب کوئی انسان یہ عمل کرتا تو جنوں کی سرکشی, ان کی طغیانی اور بڑھ جاتی کہ ہم اس قابل ہیں کہ یہ انسان یہ رجال ہم سے پناہ طلب کرتے اور ہماری پناہ میں آنا چاہتے. تو جاہلیت میں یہ شرک استعاذہ کا موجود تھا, اللہ کے علاوہ دوسروں سے استعاذہ کرنا, پناہ طلب کرنا. دین اسلام نے اس کو باطل کر دیا اور کتاب و سنت کی تعلیم میں ہمیں یہ نقطہ سمجھایا کہ استعاذہ ایک عبادت ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا. پناہ اللہ کی طلب کی جائے, اللہ رب العزت کی مانگی جائے, یہ ایک عبادت ہے. اللہ رب العزت ہی اس عبادت کے لائق اور مستحق ہے. چنانچہ عمل استعاذہ یہ ایک عبادت ہے اور یہ اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے. مستعاذ بھی جس سے پناہ طلب کی جائے وہ اللہ رب العزت. اب یہاں نقصہ تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خاص طور پر اپنے پیغمبر سے کہا کہ اے پیغمبر قل, تم کہو اعوذ برب الفلق, میں رب الفلق کی پناہ پکڑتا ہوں. دنیا والوں کو بتا دو کہ میں بھی اللہ کی پناہ کا طالب ہوں اور محتاج ہوں. اللہ کی پناہ کے بغیر میرے لیے بھی کوئی راستہ, کوئی چارہ کار اور کوئی مفر نہیں, کوئی ٹھکانہ نہیں. دنیا والوں نے تو پیغمبر علیہ السلام کو پتہ نہیں کس کس مقام پر بٹھا دیا. مختار کل کہا گیا, ساتوں طبق روشن ہے اور اپنی انگلی کے اشارے سے جو چاہے کر لے, اور کیا کیا اختیارات ان کی طرف منسوخ کر دیے گئے. یہ شرک کی بڑی بدترین صورتیں. اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ پیغمبر کو حکم دیا کہ تم پڑھو
دنیا والوں کو سنا دو اور بتا دو کہ میرا عقیدہ کیا ہے، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ کا طالب اور محتاج ہوں، اور میرے لیے بھی اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. محمد رسول اللہ اکرم الخلق، سید ولد آدم، صاحب شفاعت، صاحب مقام محمود، اس کائنات میں سب سے افضل، لیکن اسی تصرف کے مالک نہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر دن رات اسے مصروف. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ افتقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا. مجھے تشویش ہوئی کہ اللہ کے پیغمبر کہاں چلے گئے. میں تلاش کے لیے نکلی، کمرے میں تاریکی تھی، اندھیرا تھا. میں آہستہ آہستہ ہاتھ زمین پر رکھتی ہوئی ٹٹولتی آگے بڑھ رہی، اچانک میرے ہاتھ اللہ کے پیغمبر کی ایڑیوں پر پڑے. بہما منصوبہ تھا، اللہ کے پیغمبر کی ایڑیاں کھڑی تھی اور سردار کائنات سجدے میں گرے پڑے. میں نے اپنے کان قریب کیے کہ اللہ کے پیغمبر اس وقت اس نرم و گرم بستر کو چھوڑ کر کیا مانگ رہے. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک. اے اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے تیرے رضا کے واسطے دیتا ہوں کہ مجھ سے ناراض نہ ہونا، تجھے تیری معافی کے واسطے دیتا ہوں کہ مجھے اپنی سزا کا متحمل قرار نہ دینا، مجھے بچا لے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں. دن رات اللہ کی پناہ کے طالب، اور اللہ کی پناہ ہی ہماری دنیا اور آخرت کی حفاظت کی ضمانت ہے. اللہ کی پناہ نہ ہو تم کچھ نہیں، کوئی در کوئی درگاہ ہمیں پناہ نہیں دے سکتی، یہ صرف اللہ رب العزت کی پناہ. جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے امور میں بھی اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے. اللہم انی اعوذک من الہم والحزن والبخل والجبن، اللہ کے پیغمبر کی دعائیں کہ یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر افسوس سے، ہر فکر سے، ہر غم سے، بزدلی سے، بخل سے، من غلبت الدین، قرض کے غلبے سے، وقہر الرجال، اور لوگوں کے قہر ان کے غلبے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ہر چیز سے، ہر شر سے اللہ کی پناہ طلب کر. اور یہ سورت بھی اسی بات کی مفتاح ہے، من شر ما خلق، اللہ رب العزت کی تمام مخلوقات کا جو بھی شر ہے، وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، اللہ کے پیغمبر کو تعلیم دی گئی کہ آپ اس ہر شر سے اللہ کی پناہ طلب کریں. تو یہاں کتنا بڑا نقطۂ توحید ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس امر پر مجبور ہیں، لاچار ہیں کہ اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں ہر شر سے. یہ اعتقادی مسئلہ ہے کہ بچانے والا صرف اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کی توفیق اللہ دیتا ہے، برائی سے بچنے کی توفیق اللہ دیتا ہے. اتنے عظیم کلمے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو موسیٰ ان کلموں کو پڑھا کرو، فإنها کنز من کنوز الجنة، یہ کلمہ جنت کا خزانہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو استعاذہ ایک عبادت ہے، مستعاذ بھی اللہ رب العزت، یہ عبادت اللہ کے لیے مخصوص ہے. یہ توحید کا اہم نقطہ. اب یہاں مستعاذ منہ کیا ہے، کس کس چیز سے پناہ طلب کی گئی، چند چیزیں یہاں مذکور ہیں، اور اگر غور کریں تو اس میں دنیا کا ہر شر اور دنیا کی ہر برائی آ جاتی ہے جس سے ان صورتوں میں پناہ طلب کر لی گئی. اگر ایک شخص اس معنوی جامعیت کو سامنے رکھے اور اس صورت کو پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر شر سے پناہ دے دے گا اور ہر شر سے محفوظ رکھے گا. چنانچہ مستعاذ منہ جو امور ہیں، ان میں سے پہلا امر من شر ما خلق، اللہ رب العزت کی مخلوقات میں جو بھی شر ہے اس شر سے پناہ طلب کرتا ہوں. دیکھیں یہ شر اللہ کی طرف منسوب نہیں، نہ اللہ کی کوئی صفت ہے، نہ ہی اس کا کوئی فعل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك. اے اللہ میں حاضر ہوں اور تجھ سے سعادت کا طلبگار ہوں، ساری خیر تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے، والشر ليس إليك اور شر تیری طرف منسوب نہیں، نہ تیری کوئی صفت ہے، نہ تیرا کوئی نام ہے، نہ تیرا فعل، تیرے پاس خیر ہی خیر. اللہ رب العزت نے کچھ مخلوقات پیدا کی اور انہیں شر رکھا، اس میں اللہ رب العزت کی مصلحتیں ہیں، حکمتیں ہیں جن کو اللہ جانتا ہے، لیکن وہ چیز بھی بعض کے لیے شر ہے، بہت سو کے لیے باعث خیر بھی ہو سکتا. اگر ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو یقیناً چور کے لیے شر، لیکن ایک دنیا اس کے ہاتھ کٹنے سے راحت میں آ جائے ان کے لیے خیر. وہ چوریاں کرتا تھا، لوگوں کے گھر محفوظ ہو گئے، لوگوں کے مال محفوظ ہو گئے، اللہ کی حد قائم ہو گئے. اس حد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس قوم کو کتنا نوازے گا. مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حد یقام فی الارض خیر لهم من ان یمطروا 40 صباحا. اسی زمین پر اللہ کی ایک حد قائم کر دی جائے، ایک حد، چور کا ہاتھ کٹ جائے یا زانی کو سنسار کر دیا جائے، تو فرمایا کہ 40 دن پوری زمین پر رحمت کی بارش برسے، اس بارش کے نتیجے میں کیا کچھ پیدا ہوگا، کتنی کھیتیاں لہلہائیں گی، کتنے باغات جو ہے وہ پھل پیدا کریں گے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو اتنی برکتیں دے گا کہ 40 سال 40 دن زمین پر رحمت کی بارش برستی رہے تو اس بارش کے وہ ثمرات حاصل نہیں ہوں گے جو ایک حد قائم کرنے پر اللہ تعالیٰ اس قوم کو عطا فرمائے. تو من وجہ یہ چیز شر ہے، لیکن من وجہ خیر بھی. تو خیر اللہ رب العزت کا نہ عمل ہے، نہ فعل ہے، نہ نام ہے شر اور نہ صفت، بلکہ اللہ رب العزت نے بعض مخلوقات میں شر رکھا، ان کو باعث شر بنایا، اس میں اللہ رب العزت کی حکمت اور مصلحت ہے. تو یہ جو آیت کریمہ من شر ما خلق، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے شر سے پناہ طلب کرتے ہیں، اس میں ہر قسم کا شر آتا ہے، اس کا تعلق دین سے ہو، اس کا تعلق دنیا سے ہو، اس کا تعلق تجارت سے ہو، اس کا تعلق امراض سے ہو، یہ سب چیزیں باعث شر. کچھ دعاؤں کے ضلالت ہیں جن کے تعلق سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، یہ ایک شر، اس شر سے پناہ طلب کی گئی. تجارت کا گھاٹا ایک شر ہے، اس سے پناہ طلب کی گئی. یہ امراض ہیں، اسقام ہیں، مختلف بیماریاں ہیں، یہ شر، ان سے پناہ طلب. الخرض، اس دنیا میں جو چیز شر ہو سکتی، وہ چھوٹی ہو، بڑی ہو، حصی ہو، معنوی ہو، یہاں ہر شر سے پناہ جو ہے وہ طلب کر لیجیے. بڑی اس میں جامعیت. اب اس ایک ہی آیت میں سب کچھ آ گیا جو اس کے بعد امور مستعاذ منہ ہیں وہ بھی اس میں آ گئے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو الگ سے ذکر کیا. اسے کہتے ہیں خاص بعد العام، کہ عام چیز کو ذکر کر کے پھر بعض مخصوص چیزوں کو ان کی اہمیت کے تحت الگ سے بیان کر دیا جائے. تو من شر ما خلق میں ہر شر آ گیا، لیکن آگے تین آیات کریمہ میں تین مختلف شر ذکر کیے گئے جن سے پناہ طلب کرنے کی تعلیم اور تلقین کی گئی. فرمایا کہ وہ من شر غاسق اذا وقب، یا اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں شر غاسق سے، رات کے شر سے جب وہ آ جائے. جب رات آتی ہے تو مختلف شر اپنے دامن میں لے کر آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا غربت الشمس انتشرت الشیاطین، جب سورج ڈوب جاتا ہے تو شیطان پھیل جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فافتوا صبیانکم واحبسوا مواشیکم، جب غروب آفتاب کا وقت ہے اپنے بچوں کو گھر میں روک لیا کرو، باہر نہ جانے دیا کرو، اور اپنے مواشی کو، اپنے جانوروں اور چوپایوں کو باندھ کے رکھا کرو. حتی تغیب فہمۃ العشاء، جب یہ رات کی سیاہی غائب ہو جائے اس وقت، عشاء کی سیاہی غائب ہو جائے اس وقت، گھروں کے دروازے بند کر لیا کرو، یہ شیاطین پھیل جاتے ہیں. یہ جو تاریکی ہے یہ منبع فساد ہو سکتی. شیاطین پھیل جاتے اور مختلف جانور موزی یہ سانپ بچھو بلوں سے باہر نکل آتے, جنگلی جانور اپنی کچھاروں سے باہر آ جاتے. تو یہ تاریکی بہت سے فسادات کا باعث بن سکتی. پھر تاریکی میں لوگ چھپ جاتے ہیں اور اس تاریکی سے فائدہ اٹھا کر مختلف گناہوں کا ارتکاب کر سکتے ہیں. اس لحاظ سے بھی یہ تاریکی منبع فساد, اس میں کوئی خیر کا پہلو نہیں, الا قلیل بہت تھوڑا. دیکھیں مسیلمہ کردار سے کسی نے پوچھا کہ کیف یأتیک الذی یأتیک, کہ تیرے پاس جو کچھ آتا ہے جس کو تم وہی بولتے وہ کیسے آتا ہے؟ تو اس نے کہا فی ظلماء الحندس, وہ میرے پاس آتا ہے بڑی تاریکی میں بڑے اندھیرے میں. قذاب تھا. ایک صحابی نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا کہ کیف یأتیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل امین آتے ہیں تو کیسے آتے, اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاہے دن ہو چاہے رات ہو, یأتینی فی مثل ضؤ النہار, جب وہ آتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ آدھے آسمان پر سورج چمک رہا ہے. یہ حق اور باطل میں فرق, یہ ظلمت یہ فساد کا منبع. اسی لیے جو دل سیاہ ہوتے ہیں وہ شیطانوں کا محل اور مرکز ہوتے ہیں, اور جو دل روشن ہوتے ہیں وہ بڑے افضل مجلہ اور مزکہ ہوتے ہیں, جن میں اللہ کے ذکر کا نور ہوتا ہے. اور یہ نور بڑی پاکیزہ چیز ہے. اللہ نور السماوات والارض, جس الہ کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا. اللہ کے پیغمبر دعا کیا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت الظلمات, اے اللہ میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ طلب کرتا ہوں, تیرا وہ نور جس نے تاریکیوں کو منور کر دیا. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے طلبتکم علی المحجۃ البیضاء, میں تمہیں ایک چمکدار اور روشن دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں, اتنا روشن کہ لیلہا کنہارہا, اس دین کی رات بھی دن کی طرح سفید اور چمکدار, اس کی رات بھی دن دن کیسا ہوگا. تو ہمارا دین نور ہے, اور نور بڑا اس میں تقدس, بڑی عظمتیں, بڑی برکتیں, جبکہ اس مقام تاریکی یہ بڑے شرور اور فتن کا منبع ہو سکتی. اس لیے تعلیم دی گئی کہ من شر غاسق اذا وقب, جب رات کی تاریکی آ جائے تو یا اللہ اس تاریکی سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں. اس تاریکی کے ضمن میں جو فتنے ہیں, جو فسادات ہیں, جو شرور ہیں, موزی جانور ہیں, بچھو ہیں, سانپ ہیں, ان کا شر ہے, یا اللہ میں اس سے پناہ طلب کرتا ہوں. اور یہ پناہ صرف اللہ ہی دے سکتا. اب یہاں نقطے کی بات کہ اللہ رب العزت کی بہت سی صفات ہیں, اس کا رحمان ہونا, اس کا رحیم ہونا, اس کا کریم ہونا, رزاق ہونا, لیکن یہاں جس صفت کا ذکر کیا گیا وہ ہے قل اعوذ برب الفلق, میں پناہ طلب کرتا ہوں صبح کے رب. یہ فلق, یہ صبح کا ذکر, یہ غاسق کے مقابلے میں, رات کی تاریکی کے مقابلے, اس میں اشارہ بڑا لطیف موجود ہے کہ پناہ دینا صرف اللہ ہی, کیونکہ رات نمودار ہوتی ہے تو اس کے ضمن میں, اس کے دامن بڑے فتنے ہوتے ہیں, بڑے فسادات ہوتے ہیں. تو یہ رات اگر ہمیشہ رہے تو تم تو گر جاؤ مشاکل و مسائل میں. ان جعل علیکم لیلا سرمدا فمن یأتکم بضیاء, اللہ رب العزت اگر رات کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دے, مسلط کر دے, تمہیں ضیاء کون دے گا؟ ضیاء دینے والا ایک رب ہے جس کی صفت ہے رب الفلق, کہ وہ صبح کا مالک, وہ صبح روشن کر دیتا ہے, سورج طلوع ہوتا ہے. تو یہ شیطانی ذریت اور یہ ارواح خبیثہ یہ سب پھر چھپ جاتے ہیں صبح کے اجالے کے ساتھ. تو یہ صبح کون لاتا ہے؟ اللہ رب العزت. تو وہی قادر ہے کہ وہ تمہیں رات کے شر سے, رات کے فتن سے اور رات کی مشاکل سے آزادی دینے والا صبح کے اجالے کے ساتھ اور اپنی پناہ کے ساتھ. وَمِن شَرِّ غَافِقٍ اِذَا وَقَبَ, تو یہ ایک امر مستعاد منہ کہ رات کی تاریکی سے خاص طور پہ پناہ طلب کرنے کی تعلیم دی گئی. تیسرا امر ومن شر النفاثات في العقد، ان نفاثات کے شر سے جو پھونکے مارتی ہیں گروہوں کے اندر، یہ جادو کا عمل ہے، جادوگر طبقہ دنیا کا خبیث ترین طبقہ، خبیث ترین، یہ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک خبیث ہے، ظاہراً و باطناً، ان کا ظاہر بھی پلید ہے ان کا باطن بھی پلید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جادوگر کے قتل کا حکم دیا۔ ایک حاکم اگر اپنے منصب حکومت پر آ جائے، زمام اقتدار سنبھال لے، تو اس کی اولی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے کے ایک ایک جادوگر کو چن چن کر قتل کرے۔ یہ ارواح خبیثہ اور شیاطین کے اعلی کار ہوتے ہیں، ان کے شر سے پناہ طلب کرنے کی تعلیم دی گئی۔ ومن شر النفاثات فی العقد، گروہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے پناہ طلب کرتا، ان کا جادو کا عمل بڑا خبیث۔ سوال یہ کہ یہاں مؤنث کا صیغہ کیوں، پھونکے مارنے والیاں، جبکہ جادوگر مرد بھی ہوتے ہیں اور زیادہ ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا کہ کیونکہ اس سورہ کے نزول کا پس منظر وہ جادو ہے جو اللہ کے پیغمبر پر کیا گیا، اور اس جادو میں لبید ابن عاصم کی بیٹیاں بھی شریک ہوئی تھی، لہذا اس پس منظر کے حوالے سے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا، جس کو بیشتر مفسرین نے رد کر دیا کہ جواب صحیح نہیں، کیونکہ صحیح بخاری کے حدیث میں یہ بات واضح ہے کہ دو فرشتے آپس میں بات کر رہے تھے، ایک فرشتے نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کس نے کیا، دوسرے نے جواب دیا کہ لبید ابن عاصم نے کیا، اور یہاں اس کی بیٹیوں کا ذکر نہیں۔ تو پھر اس صیغہ تانیث مؤنث کے صیغے کا یہاں کیا مقصد؟ اصل بات یہ ہے کہ جادوگر جب اپنے منتر پڑھتے ہیں تو ان کے اس پڑھنے کے عمل میں خبیث روحیں بھی شامل ہوتی ہیں، اور جب وہ اپنی پلید پھونکیں ان گروہوں پر مارتے ہیں یا کسی بھی چیز پر مارتے ہیں، تو ان اس پھونکنے کے عمل میں وہ خبیث روحیں بھی شامل ہوتی ہیں جن کے وہ اعلی کار ہوتے ہیں۔ تو ارواح کیونکہ ترکیباً مؤنث ہے، اس لیے اس رعایت سے نفاثات صیغہ مؤنث ذکر کیا گیا کہ اس عمل میں یہ ارواح خبیثہ بھی شامل ہوتی، اور وہ شخص ان خبیث ارواح کو اپنے اس مذموم اور انتہائی گھٹیا اور ناپاک عمل میں شریک کرتا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس سورہ کا نزول اس جادو کے عمل پر ہوا جو اللہ کے پیغمبر پر کیا گیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اور اللہ کے پیغمبر کی کیفیت یہ تھی کہ ایک کام سمجھتے کہ میں نے کر لیا حالانکہ نہیں کیا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ حبث عن النساء والطعام والشراب، جو اللہ کے پیغمبر پر جادو ہوا اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں، اپنی بیویوں سے ہم فراش ہونے سے روک دیے گئے، اور کھانے کے اشتہا سے روک دیے گئے، اور پانے کی طلب سے روک دیے گئے۔ یعنی جو جادو آپ پر ہوا، اس جادو کی تاثیر اللہ کے پیغمبر کے صرف ان تین اعمال پر ہوئی، بیویوں سے ہمفراشی، کھانا اور پینا، باقی نماز، روزہ، حج، عمرہ، نوافل، تہجد، قرآن کی تلاوت، وحی کو لینا، وحی کا ضبط، وحی کا حفظ، ان میں سے کوئی چیز متاثر نہیں ہوئی۔ کچھ لوگوں کو یہاں تشویش ہے، جن کے گندے ذہن، جو حدیث کو ماننا شاید اپنی ذمہ داری، نہ ماننا اپنی ذمہ داری سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر پر جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں اگر اللہ کے پیغمبر پر جادو ہوا، یہ تو کفار کے اس قول کی تائید ہے کہ ان تتبعون الا رجل مسحورا، کفار نے کہا تھا کہ اگر تم اس شخص کی اتباع کرو گے تو تم ایک ایسے شخص کی اتباع کرو گے جو مسحور ہے، جس پر جادو کیا گیا، تو وہ تو اللہ کے پیغمبر کو مسحور کہا کرتے تھے۔ تو اگر آپ بھی مان لے کہ جادو ہوا، یہ تو ان کے قول کی تائید، لہذا انہوں نے ان احادیث کو اس آیت اور اس قسم کے دیگر آیات کے خلاف سمجھتے ہوئے ان احادیث کو مسترد کر دیا، ان کا انکار کر دیا. حالانکہ جو چیز قرآن میں بیان ہے اسے وہ سمجھے نہیں، جو چیز قرآن میں بیان ہے اس کا خلاف حدیث میں نہیں، اور جو چیز حدیث میں مذکور ہے اس کا خلاف قرآن میں، اس کا محمل اور ہے، اس کا محمل اور ہے. کفار کا یہ کہنا کہ تم ایک مشہور شخص کی اتباع کر رہے ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ معلم السحر جس کو جادو سکھایا گیا اور اپنے جادو کے عمل کے ذریعے تمہیں مختلف کام دکھاتا ہے، کبھی چاند کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کبھی پانی میں انگلی ڈالتا ہے یہ اس کا جادو. یعنی مسحور کا معنی معلم السحر جو جادو سکھایا گیا. کفار نے اللہ کے پیغمبر کے اس سارے عمل کو جادو کر اس تعبیر کی. ایک مقام پر معلم مجنون اللہ کے پیغمبر کے بارے میں کہا کہ یہ معلم ہے اور مجنون جس کو جادو سکھایا گیا اور پھر اس میں اس پر جنون کے دورے پڑتے ہیں. تو قرآن تو اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ کفار نے اللہ کے پیغمبر کے عمل کو جادو کا عمل قرار دیا، یہ اور چیز ہے. لیکن اللہ کے پیغمبر پر جادو ہونا یہ دوسری چیز. اللہ کے پیغمبر تھے، رسول تھے، لیکن دوسری طرف ایک بشر تھے، اور ہر وہ کیفیت، یہ ہر وہ تکلیف، یہ ہر وہ مشکل جس کا ہر بشر شکار ہو سکتا ہے، اللہ کے پیغمبر بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے. اللہ کے پیغمبر پر بیماری بھی آتی تھی، تکلیفیں بھی آتی تھی. ان کا یہ کہنا کہ اللہ کا فرمان ہے واللہ یعصمک من الناس کہ اللہ تمہیں لوگوں سے بچا کے رکھے گا، تو اللہ نے اس جادو کے عمل سے اپنے پیغمبر کو کیوں نہیں بچایا؟ یہ بات درست ہے کہ اللہ بچانے والا ہے، اپنے پیغمبر کو بچاتا ہے، لیکن بعض امور میں اپنے پیغمبر کو مبتلا کرتا ہے. اللہ کی حکمتیں، پیغمبر کی آزمائشیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سخت ترین تکلیفیں تو نبیوں پر آتی، اس کے بعد ان پر جن کا درجہ نبیوں کے بعد. تو انبیاء تو مشاکل و مصائب کا شکار ہوتے ہیں. اللہ کے پیغمبر گھر میں تھے، صحابہ کو خبر ملی کہ پیغمبر اسلام کو بخار ہو گیا، صحابہ بیمار پرسی کے لیے گئے. اللہ کے پیغمبر بستر پر لیٹے ہوئے اور صحابہ ایک فاصلے پر بیٹھے ہوئے، صحابہ نے کہا اتنے فاصلے کے باوجود اللہ کے پیغمبر کی بخار کی حرارت اور تپش ہمیں دور بیٹھے ہوئے محسوس ہو رہی. وہ بخار جو ایک ڈاکٹر تھرمامیٹر منہ سے لگا کر چیک کرتا ہے، ہم اللہ کے پیغمبر کے ایک فاصلے پر بیٹھے تھے، اتنے فاصلے پر اللہ کے پیغمبر کا بخار اور اس کی حرارت ہمیں محسوس ہو رہی. صحابہ متعجب ہوئے، اللہ کے پیغمبر سے پوچھا انک لتوعکو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی بخار ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لاوعکو کما یوعکو رجلان منکو، مجھ اکیلے کو تم جیسے دو انسانوں کے برابر بخار ہو. اشد البلاء علی الانبیاء، سخت ترین تکلیفیں انبیاء پر آتی. طائف کے میدان میں آپ پر پتھر برسائے گئے حتیٰ کہ لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو کر گر گئے. جنگ احد میں آپ کا سر زخمی ہوا، دندان مبارک شہید کر دیے گئے. ایک جنگ میں آپ کی انگلی لہو لہان ہو گئی، آپ نے انگلی کو اٹھایا اور یہ کہا ان انت الا اسبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقی، تو ایک انگلی ہے جو زخمی ہو گئی، خون سے تر ہو گئی، تجھے جو کچھ ملا یہ زخم، یہ خون کا بہنا، یہ سب کا سب اللہ کی رنگ ہے. تو یہاں کوئی منافعات نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کا واقعہ یہ ہے کہ لبید ابن عاصم ایک منافق تھا، اس کا یہودی سے تعلق تھا، اللہ کے پیغمبر کی خدمت کیا کرتا تھا. اللہ کے پیغمبر ایک بشر، عارف الغیب نہیں، اس کا باطن کیا ہے، معاف ضمیر کیا ہے اللہ کے پیغمبر نہیں جانتے. تو ان یہودیوں نے، خلیفوں نے لبید ابن عاصم کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو چیزیں منگوائیں، کیونکہ جب آپ کو جادو ہوا آپ پر اور چھ ماہ تک یہ کیفیت قائم رہی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ مرض کیا ہے، تشخیص نہیں ہو رہی، کیا تکلیف ہے، کیا مرض ہے، تشخیص نہیں ہو رہی. بالآخر اللہ کے پیغمبر لیٹے ہوئے تو دو فرشتے آ گئے، ایک نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ مطبوب ہے، اس کو کیا ہے؟ مرض ہے. دوسرے نے کہا مطبوب ہے. مطبوب کا معنی مسحور، جادو کیا ہے. فرشتے پوچھا من طبہ، جادو کس نے کیا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ لبید بن العاصم، یہ لبید بن عاصم نے کیا. فرشتے نے پوچھا فی من طبہ، جادو کس چیز نے کیا؟ کہا کہ فی مشتن و مشاطت، دو چیز اللہ کے پیغمبر کی دو چیزیں منگوا کر ان پر جادو کا عمل کیا. ایک آپ کے ایک مشت اور ایک مشاطہ. مشت بولتے ہیں کنگھی کے دندانوں کو. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر اور داڑھی مبارک پر جو کنگھی پھیرا کرتے تھے، اس کنگھی کے کچھ دندانے ان یہودیوں نے لبید ابن عاصم کے ذریعے طلب کی. اور مشاطہ بھی، مشاطہ ان بالوں کو بولتے ہیں جو کنگھی پھیرتے ہوئے ٹوٹ کر کنگھی میں اٹک جاتے ہیں، یہ مشت اور وہ مشاطہ. چنانچہ اللہ کے پیغمبر کے کچھ بال اور کنگھی کے کچھ دندانے انہوں نے طلب کیے اور ان کو لپیٹ کر جادو کا عمل کیا. 11 گرہیں اس پر لگائیں اور سوئیاں چبھو کر ایک بڑی بدترین جگہ جہاں کھجوروں کے درخت تھے، صحابہ کہتے ہیں کھجوریں ہم نے دیکھی، کأنھا رؤوس الشیاطین، لگتا تھا وہ کھجوریں شیطانوں کے سر، اور نیچے پانی اتنا متغیر اللون البدبودار جیسے مہندی کا پانی ہوتا ہے، اور اس کی جڑوں میں وہ رکھ دیا گیا وہ کپڑا اور وہ مصر مشاطہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بالآخر خبر دے دی گئی کہ فلاں مقام پر وہ موجود ہے، اور اس سے قبل یہ دو صورتیں اتار دی گئی. ان دو صورتوں کے 11 آیتیں، سورۃ الفلق کی 5 آیتیں اور الناس کی، سورہ فلق کی 5 آیتیں اور الناس کی 6 آیتیں، یہ 11 ٹوٹل بنتی. اور 11 گرہ لگی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے اور ایک گرہ ٹوٹ جاتی جادو کی، دوسری پڑھی دوسری ٹوٹ گئی، تیسری پڑھی تیسری ٹوٹ گئی، حتیٰ کہ جب 11 آیتیں آپ نے مکمل کر لی تو جادو کی 11 کی 11 گرہ ٹوٹ چکی تھی. اور اللہ کے پیغمبر کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ کأنما نشط من عقال، اللہ کے پیغمبر اس طرح آرام میں آ گئے، راحت میں آ گئے، جیسے کسی رسی میں جکڑا ہو، رسی کو کھول دیا جائے اور وہ شخص آرام محسوس کرتا ہے، اس طرح اللہ کے پیغمبر کا بدن راحت میں آ گیا. جادو کا عمل ان صورتوں کی برکت سے ختم ہو گیا اور ٹوٹ گیا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انہی صورتوں پر ارتکاز کریں. یہ جادو کا عمل آج منتشر، ممکن ہے ہر دوسرے گھر میں جادو داخل، اور لوگ یہ کفر کرتے بھی ہیں کرواتے بھی. جادوگر بھی کافر، جادو کرانے والے بھی کافر، اور جادو کو جادو کے ذریعے ختم کروانے والے بھی کافر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حرز عطا فرمایا اور اپنے پیغمبر کو اس حرز کے ذریعے شفا کامل دے دی، یہ وہ دو صورتیں، ان کو پڑھو تو جادو ختم ہو جائے گا، جادو کا عمل ٹوٹ جائے گا. چوتھی چیز، وہ من شر حاسد اذا حسد، اے اللہ میں حاسد کے شر سے پناہ طلب کرتا ہوں جب بھی وہ حسد کرے. اس کا معنی یہ کہ حاسد کا ایک شر، کوئی شخص حسد کرے تو اس کا شر متعدی ہو سکتا، اور محسود جس پر حسد کیا جا رہا ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتا. حاسد بھی ایک شریر ہے اور اس کا شر محسود کے لیے وبال اور نقصان اور تکلیف کا باعث ہو سکتا. حسد کا معنی کیا ہے؟ حسد کا معنی یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس کوئی نعمت ہے، حسن کی، دولت کی، یا کسی بھی چیز کی، علم کی، اور آپ اس سے جلیں اور اپنے دل میں تمنا کریں کہ کاش یہ شخص اس نعمت سے محروم ہو جائے. جو اس کے پاس مال ہے وہ نہ رہے، جو حسن ہے وہ نہ رہے، یا کوئی ہنر ہے وہ نہ رہے، وہ اس سے محروم ہو جائے. تمنی زوال النعمت، محسود سے نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرنا، یہ حسد. اور اگر کوئی شخص اس حسد میں مبتلا ہو جائے اور وہ کسی شخص کا حاسد بن جائے تو وہ شخص اس کے فتنے کا شکار ہو سکتا ہے، اس کے شر کا شکار ہو سکتا ہے. اس لیے اگر بندہ یہ صورتیں پڑھتا رہے اور حاسدین کے شر سے پناہ مانگتا رہے تو اللہ رب العزت ان صورتوں کا حرز بنا کر اسے حاسدین کے شر سے پناہ دینے پر قادر ہے. یہ حسد اس کے دل میں ہو، اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے لا تحاسدوا ولا تباغضوا الى آخره، کہ حسد نہ کرو. یہ بڑا عمودی مرض ہے، یہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت دل کی صفائی اور تزکیہ چاہتے ہیں. دل کا تزکیہ کرو، تزکیہ کرو، اور دل کو ہر قسم کے بغض سے، ہر قسم کے حسد سے پاک اور صاف کر لوں. تو حاسد کے دل میں جو حسد آتا ہے وہ شر کا باعث بن سکتا ہے, اور بعض اوقات یہ شر اس کی آنکھوں کے ذریعے محسود تک پہنچ سکتا ہے, اس کی آنکھوں کے ذریعے, جس کو نظر بد کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, العین حق, نظر بد حق کے, نظر بچ جاتی ہے, اس کا شر لائق ہوتا ہے. ان تمام شرور سے بچاؤ کے لیے یہ صورتیں پڑھو, دونوں صورتوں کی کثرت سے تلاوت کرو, جیسا کہ اللہ کے پیغمبر کی تعلیم ہے. تو اللہ رب العزت ان شرور سے تمہیں محفوظ رکھے. اس کے علاوہ بہت سے امور ہیں, جیسے اللہ پر توکل, اللہ اکبر, اللہ پاک کا فرمان ہے, من یتوکل اللہ فہو حسبہ. ایک شخص اگر اللہ پر توکل سیکھ لے تو اللہ اس کے لیے کافی, پھر یہ شر, یہ فتنے, یہ جادو اور یہ مودی امراض اسے کوئی نقصان نہیں دے سکے, اللہ اس کے لیے کافی. اس کے علاوہ شر سے بچاؤ کے لیے صدقہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقے سے انسان کی تکلیفیں, انسان کی مشکلیں ٹل جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, داغو مرزا تم صدقہ, اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے. اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے قبول کر کے تمہارے بیماروں کو شفا دے دے گا, ان سے شرور کو ٹال دے گا. ایک اور طریقہ بھی, اور وہ یہ ہے کہ جو حسد تم پر کرتا ہے تم اس سے ناراض نہ ہو بلکہ اس پر احسان کرو, اس کے اس شر کا بدلہ اچھے طریقے سے دو. ادفع بالحسن اما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ من الشیطان فاستعذ باللہ انه سمیع علیم. یہ تو ہے شیطان کا چوکا, اس سے اللہ کی پناہ مانگو. اور اگر کوئی شخص تمہیں تکلیف دینے پر درپے ہے اور تم سے بدخلقی کا معاملہ کرتا ہے, یا اس کا حسد یا اس کی نظر بد تمہیں لاحق ہو سکتی ہے, یا اس کے حسد تم شکار ہو سکتے ہو, تو اسے اچھے طریقے سے پیش آؤ. یہ طریقہ جب تم اپناؤ گے تو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, تو وہ شخص جس کی تم سے عداوت ہے وہ اچھے برتاؤ کی برکت سے تمہارا گہرا دوست بن جائے اور اس کا شر تم سے ختم ہو سکتا. اللہ کے پیغمبر اسی طرح کا مظاہرہ کیا کرتے تھے. ایک عورت اللہ کے پیغمبر پر کچرا ڈالا کرتی تھی. اللہ کے پیغمبر نماز گری جاتے وہ آپ کے وقت کا انتظار کرتی اور رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ جسم پر کچرا ڈالا. ایک دن پیغمبر علیہ السلام گزرے, اس نے کچرا نہ ڈالا. دوسرے دن گزرے, اس نے کچرا نہ ڈالا. معلوم کیا پتا چلا بیمار ہے, کائنات کے سردار اس کی بیمار کرسی کے لیے چلے, اس کی عیادت کیا. بڑا متاثر. تو میرے بھائی, اگر کوئی شخص تم سے درپے آدھار ہو تو اسے اچھا برتاؤ کرو تاکہ اس کا شر تم سے ختم ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں, پناہ پکڑتا ہوں رب الناس کی, جو تمام لوگوں کا رب ہے, ملک الناس کی جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے, الہ الناس کی جو تمام لوگوں کا معبود ہے. اللہ تعالیٰ کی تین صفات, اور اس میں پوری توحید آ گئی. قرآن کی آخری سورت اور توحید کی تمام اقسام اور تمام نکات کو اپنے ذمن میں لیے. رب الناس یہ توحید ربوبیت, اللہ رب العزت پوری کائنات کا خالق اور مالک اور پوری کائنات کا عامر, سب پر اس کا امر چلتا ہے, اس کا تصرف چلتا ہے. کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے امر سے ہو رہا ہے, اور چونکہ یہ مقام پناہ کا ہے تو اللہ کی صفت ربوبیت ذکر کی گئی کہ وہ رب الناس ہے اور وہ قادر ہے تم کو پناہ دینے پر, تمہارے شر کو ختم کرنے پر, اور تم کو آسائشیں, امن اور سلامتی اور سکون عطا فرمانے پر, کیونکہ وہ رب الناس ہے. اور وہ ملک الناس ہے, تمام لوگوں کا بادشاہ, بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ, ملک الملوک, ملک الاملاک, اللہ کی صفت. دنیا کے بادشاہ جن کے پاس کچھ نہیں وہ بار وقت پناہ دے دیتے, آپ نے پناہ کی درخواست کی وہ دے دیتے, وہ ایک عارضی امر. لیکن اللہ تو ملک ہے, احکم الحاکمین ہے, بیاد الملک, اس کے ہاتھ میں کل کائنات کی بادشاہت ہے. ملک الملوک ہے, ملک الاملاک ہے. اللہ نے اپنی صفت کا خاص طور پر ذکر کیا تاکہ اللہ سے پناہ طلب کرنے والے مطمئن ہو جائیں کہ جس ذات کی پناہ ہم طلب کرنا چاہتے ہیں وہ ملک ہے, وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. قیامت کا دن ہوگا, یہ زمینیں اور یہ آسمان اللہ کی انگلیوں پر اچھل رہے ہوں گے, اللہ ان کو ہلا رہا ہوگا اور فرما رہا ہوگا اَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ, زمین کے بادشاہ کہاں ہیں, اَيْنَ الْجَبَّارُونَ, یہ سرکش کہاں ہیں, اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ, یہ تکبر کرنے والے کہاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو زبردستوں کا زبردست اور بادشاہوں کا بادشاہ, اے اللہ کی پناہ طلب کرنے والے جس ذات کی تو پناہ طلب کرنا چاہتا ہے وہ ملک الناس ہے, وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے, کل کائنات کی بادشاہ اور حکومت اس اللہ کے ہاتھ میں ہے, تجھے وہ ضرور پناہ دے گا, تو اس کی پناہ طلب کر, تجھے وہ پناہ دے گا, ایسی پناہ دے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت, کوئی تاغوت, کوئی شر, کوئی فتنہ تمہیں نقصان نہیں دے سکے. الہ الناس, وہ تمام لوگوں کا معبود ہے, اس کا خالق و مالک ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے, کیونکہ جو خالق ہے وہی معبود ہوتا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اے لوگوں عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا خالق ہے, کیونکہ وہ خالق ہے اور کوئی خالق نہیں, تو خالق ہی عبادت کے لائق ہوتا ہے. تو ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے ہے, اور ان عبادات میں ایک عبادت استعاذہ کی ہے اور پناہ کی ہے, یہ اللہ سے طلب کرو, اللہ ہی پناہ دینے والا ہے. یہاں مستعاذ منہ کیا ہے, من شر وسواس الخناس, یا اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں وسواس الخناس کے شر سے. من شر وسواس الخناس کس کے شر سے؟ وسواس کے شر سے, خناس کے شر سے. یہ یا تو دو نام ہے شیطان کے, وسواس اور خناس, اور یا دو صفتیں ہیں شیطان کی, پھر موصوف محذوف مان لیجیے. من شر الشیطان وسواس الخناس, کہ اس شیطان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو وسواس بھی ہے اور خناس بھی ہے. وسواس کا معنی وسوسے کرنے والا, وسوسے اور خوب کرنے والا, تکرار ہے اس میں, اس صیغے میں تکرار ہے. وسواس صفت کا صیغہ فعلال کی بدن پر, اس میں تکرار ہے, وسوسے کرنے والا, خوب کرنے والا, حتیٰ کہ وسوسہ کرے بندہ قبول نہ کرے وہ اور کرے, بندہ قبول نہ کرے وہ اور کرے, کبھی باز نہ آئے بندے کی موت تک. شیطان وسواس, وسواس خوب وسوسے کرتا ہے, بندے کو برگلاتا ہے. دشمن ہمارا عزلی, جس نے قسمیں کھا کر کہا تھا کہ یا اللہ تیرے بندوں کے راستے پر بیٹھوں گا صراط مستقیم پر, اور ان کو کوشش کروں گا صراط مستقیم پر یہ نہ آنے پائیں, بہت تھوڑے بندے میرے شر سے بچیں گے. یا اللہ میں ان کی طرف آؤں گا, ان کے دائیں سے, ان کے بائیں سے, ان کے آگے سے, ان کے پیچھے سے, اور ان کو پوری طرح گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. انسان پر وسوسے ڈالتا ہے, گمراہ کرنے کی کوششیں کرتا ہے, خواہ انسان جاگ رہا ہو خواہ وہ سو رہا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, انسان جب سو جاتا ہے تو شیطان اس کے ناک کے سوراخ میں رات گزارتا ہے, یبی تو فی خیشومت, ناک کے سوراخ میں رات گزارتا ہے, اور اس شیطان کے قافیت الراس میں, اس گردن میں تین گرہیں لگاتا ہے, تین گرہیں, اور ہر گرہ پر وہ منتر پڑتا ہے کہ ارخذ فإن علیک لیلا طویلا, سویا رہے بڑی رات باقی ہے ابھی, اس پر ایک گرہ لگا دیتا ہے, پھر دوسری گرہ, سویا رہے بہت رات باقی ہے, پھر تیسری گرہ, سویا رہے بہت رات باقی ہے. بندہ سو رہا ہے اور یہ عزلی دشمن اس کو گمراہ کرنے کے پروگرام بنا رہا ہے, گرہ لگا رہا ہے تاکہ اس کو دین سے غافل کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ایک بندہ اگر اٹھے, اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کر لے, ذکر اللہ, اللہ کا ذکر کر لے, ان حلت عقدا, تو اللہ کے ذکر سے شیطان کی لگائی ہوئی ایک گرہ ٹوٹ جاتی, پھر وہ وضو کر لے دوسری بھی ٹوٹ گئی, پھر وہ نماز پڑھ لے تیسری بھی ٹوٹ گئی, اور بندہ نشیط ہو گیا. اور اگر وہ اٹھا, نہ اللہ کا ذکر کیا, نہ اس نے وضو کیا, نہ اس نے نماز پڑھی, ویسے نہائے, خوشبوئیں لگائے, اور اپ ٹو ڈیٹ بابو صاحب بن جائے, دفتر جا رہے, گاڑی پہ جا رہے, اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے وہ کسلان بھی ہے اور خبیث النفس بھی. تو انسان سو رہے, دشمن اپنی کاروائیاں کر رہے. اللہ اکبر, جس نے وسوسے کے ذریعے ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا اور اس پر اکتفا نہیں کی, بلکہ قیامت کا دن ہے اللہ فرمائے گا کہ باعث النار نکال لو, جہنم کا گروہ نکال کر جہنم میں ڈال دو. اللہ اکبر, پوچھا جائے گا کہ یا اللہ باعث النار کیا ہے, جہنم کی جماعت کیا ہے, جہنم کی فوج کیا ہے, تو اللہ فرمائے گا من کل الف 900 و 99, ہر ہزار میں سے 999 جہنم ہی ہے اور صرف ایک جنت ہی. یہ باعث النار, یہ شیطان کے وساوس, ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکالا, اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آدم علیہ السلام کی ذریت کو اتنا بڑا جنایا, اتنا صراط مستقیم کو مسدود کیا کہ ہر ہزار میں سے 999 شیطان کے چہلے بن گئے اور جہنم کا لقمہ بن گئے, اور صرف ایک شخص ہدایت اور جنت کے قابل جو ہے وہ قرار پا سکا. اب ضروری ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت کے ذریعے اس وسواس کے شر سے پناہ طلب کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرا دمہ, شیطان جو ہے وہ انسان کے خون کے ساتھ ساتھ گردش کر رہے ہیں اور انسان کو برگلانے کی پوری پوری کوشش کر. لہذا تحرز چاہیے, اس حرز کو اپنائیے جو شیطان کے وسواس سے بندوں کو بچا سکے. وسواس. اور پھر خناس, اس کی دوسری صفت ہے. خناس کا معنی سکڑنے والا, سمٹنے والا. شیطان سکڑتا بھی ہے, سمٹتا بھی ہے, پیچھے بھی ہٹتا ہے, دوڑتا بھی ہے, بڑا ڈرپوک بھاگتا بھی ہے. اس کی کیفیت یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان سکڑ کر وہاں سے بھاگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان مسجد میں آ جاتا ہے بندوں کی نماز کو خراب کرنے کے لیے, لیکن جو ہی اذان آتی ہے شیطان بھاگتا ہے, بھاگتا ہے بڑی ناپاک ہوائیں خارج کرتا ہوا, اور پھر جب اذان ختم ہوتی ہے واپس آ جاتا ہے, جب اقامت ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے اللہ کے ذکر سے دوڑتا ہے, اور پھر جب اقامت ختم ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے اور بندوں کی نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اذکر کذا اذکر کذا, فلاں چیز یاد کرو فلاں چیز یاد کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب شیطان اس طرح تمہاری نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرے, بندے کو دھیان نہیں رہتا کہ تین رکعت پڑھی چار رکعت پڑھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس وقت شیطان رجیم سے, شیطان مردود سے پناہ طلب کیا کرو, پناہ طلب کیا کرو. اللہ رب العزت کے لیے اللہ اس شیطان مردود سے مجھے پناہ دے. تو اس کا معنی اس سورہ میں ہمیں بتایا گیا کہ شیطان کے شر سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے, اللہ کا ذکر کثرت سے. جب ذکر ہوگا شیطان خناس بن جائے گا, خناس بندے کے ذکر سے وہ خناس بن جاتا ہے, سمٹتا اور سکڑتا اور دوڑتا اور ڈرتا اور بھاگتا ہے. ذرا کثرت ذکر جو ہے یہ شیطان کے مصائب کا علاج. اللہ یسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, جو لوگوں کے سینوں میں مصائب پیدا کرتا ہے خواہ وہ جن ہو خواہ وہ انسان ہو, یعنی جن و انسان موسوس بھی ہو سکتے ہیں اور موسوس بھی ہو سکتے ہیں. کچھ شیطان از نوع جن ہوتے ہیں اور کچھ شیطان از نوع انسان ہوتے ہیں, کچھ شیطان کچھ انسان شیطان ہوتے ہیں, بلکہ شیطانوں سے بدتر ہوتے ہیں, بدتر شیطان سے, اتنے بدتر کہ شیطان بھی ان کے شر سے متاثر ہو کر, ان کے پلید دماغ سے متاثر ہو کر ان کے چیلے بن جاتے ہیں. جس طرح بعض نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا علم ان کا زہد ان کا تقویٰ مثالی ہوتا ہے, تو نیک جن ان کے پاس آ جاتے ہیں, ان کا تلمس کرتے ہیں, ان سے پڑھتے ہیں, قصبے فیض کرتے ہیں, ان کی صحبت سے متمتع ہوتے ہیں. اس طرح بعض شیطانی شیطان اتنے خبیث ہوتے ہیں, اتنے بد کردار ہوتے ہیں, اتنا ان کا سازشی ذہن ہوتا ہے کہ شیطان بذات خود حیران ہوتا ہے یہ تو ہمارے بھی کام گزر گیا, یہ تو ہمیں بھی کاٹ گیا. اس کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ تو ہمارا گرو ہے ہم تیرے چیلے. یا اللہ خواب و شیطان جنوں سے ہو خواب و شیطان انسانوں سے ہو, ہم ہر ایک کے شر سے پناہ طلب کریں. یہاں باتیں تو بہت ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت بہت ہو چکا ہے, اور جس طرح آپ تشریف لائے اس طرح میں بھی حاضر ہوا اپنے شیخ استاد اساتذہ اور محدث مولانا رفیق اسی صاحب کا درس سننے کے لیے, تو میں بہت حائل ہو چکا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام شرور سے محفوظ رکھے. شیطان کے شر سے بچاؤ کے لیے یہ صورتیں پڑھا کرو, شیطان کے شر سے بچاؤ کے لیے آیت الکرسی پڑھا کرو. اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب تم پڑھ لو گے تو تمہارے اور جنت کے بیچ صرف موت حائل ہوگی, رات کو پڑھ کر سو گے صبح تک اللہ کی طرف سے محافظ تمہاری حفاظت کرے گا. اس کے علاوہ ایک ورد ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے جو شخص دن میں 100 بار یہ پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کو 10 غلاموں کے آزاد کرانے کا ثواب دیتا ہے, 10 اجر اس کو عطا فرماتا ہے, 100 اجر عطا فرماتا ہے اور 100 گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے, اور اس دن سارے دن کے لیے اس کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے. اللہ کا ذکر کیجئے, ان صورتوں کو پڑھیں. اللہ کے پیغمبر کے صبح و شام کے اذکار میں یہ صورتیں شامل تھیں. فجر کے بعد آپ 3 بار یہ پڑھتے اور مغرب کے بعد بھی 3 بار پڑھتے, ہر نماز کے بعد 1-1 بار پڑھتے, سوتے ہوئے پڑھتے, تو اللہ رب العزت ہم کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان تمام فتنوں شرور سے ہم کو محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.